وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ سن رہے ہیں ہمارا طویل دورانیے کا ہفتے وار پروگرام آپ کی دنیا. میں ہوں سعدیہ زیبرانجا اور میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں ندیم یعقوب. پاکستان میں اس وقت ہفتے کی رات کے 8، بھارت میں 8:30 اور واشنگٹن میں 11 بجے ہیں، دن کے 11 بجے ہیں. کچھ مزید خبریں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ 8:40 کے بعد ہم آپ کی کالز لیں گے. اور جیسا کہ ہم نے آپ کو کل بتایا تھا کہ ہم کم عمری کی شادی سے متعلق پہلے آپ کو کچھ ماہرین کی آراء سے آگاہ کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کی کالز لیں گے. آپ بتائیے گا کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے. تو اب چلتے ہیں اپنی رپورٹس کی طرف. پاکستان نے بھارت کو وسطی ایشیائی ریاستوں تک زمینی راستے سے رسائی دینے کی پیشکش کی ہے. بھارت کی دیرینہ خواہش ہے کہ وہ اپنی مصنوعات کی وسطی ایشیائی ممالک تک رسائی کے لیے پاکستان کی راہداری استعمال کرے. اسلام آباد سے تفصیل بتا رہے ہیں علی فرقان.
پاک فوج کے ترجمان نے اپنی حالیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ خطے میں بھرپور معاشی سرگرمیوں کے لیے مشرق سے مغرب راہداری ضروری ہے تاکہ وسط ایشیائی ریاستوں تک رسائی ہو سکے، لیکن کیا یہ بات بھارت کو سمجھ آئے گی؟ میجر جنرل آصف غفور نے کہا تھا کہ جنوبی ایشیائی ریاستوں کی وسط ایشیائی خطے تک رسائی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے علاقائی تنازعات کا حل نکالا جائے، جب امن ہوگا تو ترقی بھی ہوگی. انہوں نے کہا کہ اب بھارت کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ 27 فروری دہرانا چاہتا ہے یا غربت و افلاس کے خلاف جنگ کرنا چاہتا ہے. پاک فوج کے ترجمان کے مطابق سی پیک صرف شمال جنوب راہداری نہیں ہے اور نہ ہی صرف ایک راہداری سے بھرپور معاشی سرگرمیاں پیدا ہوں گی. انہوں نے مزید کہا کہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دوسرے ممالک کے معاشی مفادات پیدا ہوں تاکہ دیر پا امن کی راہ ہموار ہو سکے. پاکستان کی جانب سے یہ پیشکش ایسے وقت میں کی گئی ہے جب دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پائی جاتی ہے اور بھارت میں انتخابات کا عمل جاری ہے. پاکستان اور افغانستان کے راستے وسط ایشیائی ریاستوں تک رسائی بھارت کی دیرینہ خواہش رہی ہے اور غیر رسمی رابطوں میں بھی یہ زیر بحث رہا ہے. تاہم پاکستان کی جانب سے عوامی سطح پر اس کی پیشکش پہلی بار سامنے آئی ہے. اقتصادی ماہرین بھارت کو اقتصادی مقصد کے لیے راہداری کی پیشکش کو پاکستان کی بھارت کے لیے پالیسی کو بڑی تبدیلی قرار دے رہے ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی کے عالمی امور کے پروفیسر ڈاکٹر طاہر جمیل کے مطابق پاکستان اپنی معیشت کو استحکام دینا چاہتا ہے اور اسے احساس ہے کہ خطے میں تجارت کے فروغ کے بغیر ایسا ممکن نہیں ہو سکتا. ان کے مطابق ایسے حلقوں کی جانب سے یہ پیشکش آنا جن کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پالیسی فیصلے کرتے ہیں، ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان اس میں سنجیدہ ہے اور اب بھارت کو بھی سنجیدگی دکھانا ہوگی.
پاکستان کو ایک ریئلائزیشن ہو چکی ہے کہ ٹریڈ کا بہت بڑا رول ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک ہی روٹ کے اوپر مجھے ایسا لگ رہا ہے اکتفا نہیں کر رہا جو سی پیک کا ہے، کیونکہ اسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان سمجھ رہا ہو کہ اس کی اٹانومی افیکٹ ہو سکتی ہے اور چائنا کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈنس جو ہے کی پوزیشن کو، نیوٹرل پوزیشن کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے، کیونکہ ان دی لانگ رن آپ نیبر تو چینج نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ آپ نے رہنا ہے. اور انڈیا کو اس طرح کا ایک مثبت اشارہ دیا جانا اس بات کی بھی حمایت کرتا ہے کہ ہم ایک ریجنل ٹریڈ کو بہت زیادہ
وسط ایشیائی ملک ترکمانستان سے پاکستان اور بھارت کو گیس کی فراہمی کے ٹاپی منصوبے پر بھی رواں سال کام کا آغاز ہونے جا رہا ہے. 7.5 ارب ڈالر مالیت کے اس منصوبے کے تحت 1,814 کلومیٹر لمبی پائپ لائن بچھائی جائے گی. اس وقت جبکہ افغانستان میں استحکام کے لیے امن مذاکرات چل رہے ہیں اور ماہرین پاکستان کی جانب سے بھارت کو اس پیشکش کے وقت کو بہت اہمیت دے رہے ہیں. ماہر وسط ایشیائی امور ڈاکٹر آدم سعود کے مطابق افغانستان میں امن مذاکرات کے باعث صورتحال پاکستان کے حق میں ہو رہی ہے اور چین، روس سمیت عالمی طاقتیں پاکستان اور بھارت کے درمیان تصفیہ طلب مسائل حل کرنا چاہتی ہیں.
چائنیز بھی چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو انڈیا پاکستان کی ٹینشن ہے وہ ڈیفیوز ہو، تاکہ ان کا جو پروجیکٹ ہے بی آر آئی کا پروجیکٹ جو ہے انکلوڈنگ سی پیک، اس کو اس کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے. کنیکٹیویٹی جو ہے نا وہ سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کے بیچ میں، اور سملرلی جو چائنا کی ایکسس ہے ایران تک تھرو افغانستان، تو وہ بھی بہتر ہو جائے.
اس سے قبل پاکستان کی جانب سے سکھ یاتریوں کے لیے ان کے مذہبی مقام کرتارپورہ تک بغیر ویزا رسائی کی پیشکش کی گئی تھی، جس پر دونوں ملک کام کر رہے ہیں اور نومبر میں یہ راہداری مکمل کر لی جائے گی. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
پاکستان اور بھارت کے درمیان پلوامہ حملے کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کے باعث پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیاحت شدید متاثر ہوئی. پاکستانی کشمیر میں سیاحوں کو سہولیات مہیا کرنے والے نجی سیاحتی ادارے کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث سیاح پاکستانی کشمیر کے سیاحتی مقام کی سیر کے لیے آنے سے گریز کر رہے ہیں. معروف سیاحتی مقامات کی سیر کے لیے خدمات مہیا کرنے والے نجی سیاحتی ادارے کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کی جانب سے سخت بیانات سیاحوں کی آمد میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں. تفصیلات مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ میں.
پاکستان اور بھارت کے درمیان پلوامہ حملے کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کے باعث پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیاحت شدید متاثر ہوئی ہے. پاکستانی کشمیر میں سیاحوں کو سہولیات مہیا کرنے والے نجی سیاحتی اداروں کے مطابق دونوں ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث سیاح پاکستانی کشمیر کے سیاحتی مقامات کی سیر کے لیے آنے سے گریز کر رہے ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے شمالی وادی نیلم، دریا، جنگل، پہاڑ، آبشاروں اور قدرتی چشموں کے باعث کئی سالوں سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے، لیکن پلوامہ حملے کے بعد پیدا ہونے والی کشیدگی کی وجہ سے وادی کی سیر کو آنے والے سیاحوں کی تعداد میں گزشتہ برس کے مقابلے میں کافی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. وادی نیلم کی سیر کے لیے سیاحوں کو خدمات مہیا کرنے والی ایک نجی سیاحتی کمپنی کے سربراہ خواجہ اویس احمد بتا سکتے ہیں.
لیکن جو ہوتا تھا نا کہ مارچ اسٹوڈنٹ گروپس بہت آتے تھے، نیو کپلز بہت آتے تھے، وہ اس طرح نہیں ہوا. یعنی کہ جو تھا بزنس وہ آپ یوں کہہ لیں کہ آلموسٹ 70% کم ہوا. ایک تو کچھ نیوز ایسی چلتی رہی نا کہ ایل او سی، تو لوگوں کے ذہن میں ایل او سی نیلم ویلی ہے، حالانکہ ہم کہتے بھی رہے جی کہ نیلم ویلی میں امن ہے، لیکن ایک تھوڑا سا میسج ایسا جاتا رہا، لوگ تھوڑا ڈرتے رہے.
ان کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کی جانب سے سخت بیانات بھی سیاحوں کے علاقے کی سیر میں رکاوٹ کا سبب بن رہے ہیں. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے محکمہ سیاحت کے نائب ناظم رئیس احمد کا کہنا ہے کہ ایل او سی پر کشیدگی کی وجہ سے اس سال ابھی تک سیاحوں کی آمد اس طرح سے نہیں ہے جس طرح گزشتہ برس مارچ اور اپریل کے مہینے میں تھی.
سر ٹورسٹ انفلو جو ہے مطلب وہ جو پچھلے سال کا تھا اس طرح نہیں ہے. تو آپ اگر کہیں گے اس طرح فلو نہیں بن سکتا جو لاسٹ ایئر تھا نا، وجہ یہ ہے اگر وہ ایل او سی کے کشیدہ سوچار ہے نا.
ایل او سی پر کشیدگی کی وجہ سے جنگ بندی لائن سے ملکہ علاقوں میں 10 کلومیٹر تک 2 ماہ سے انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہے، جس کی وجہ سے سیاحت کے شعبے کو مزید مشکلات کا سامنا ہے.
دیکھیں آج ہر بندہ، بچے بھی اب نیٹ میں، لوگ کھانا جتنا پوچھتے ہیں نا رہنے کی جگہ، تو پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے فون اور نیٹ بھی چلتا ہے کہ نہیں. یہ سروسز تو لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے نا، چاہتے لوگوں کے بزنس ہیں، ریلیشن ہیں، کانٹیکٹ میں رہنا چاہتے ہیں.
تاہم پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت کے وزیر اطلاعات مشتاق مہناس نے وفاقی حکومت سے سرحدی علاقوں میں انٹرنیٹ سروس کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے زیادہ تر سیاحتی مقامات جنگ بندی لائن کے قریب واقع ہیں، اور پاکستان اور بھارت کی افواج کے درمیان کشیدگی کی وجہ سے ان علاقوں میں سیاحوں کی آمد کم ہو جاتی ہے، اور متعارب افواج کے درمیان گولہ باری کے تبادلے کے دوران سیاحوں کو علاقے سے نکال دیا جاتا ہے. روشن مغل، اردو وی او اے، مظفر آباد.
بھارت کے بعد سمندری طوفان فانی نے بنگلہ دیش میں بھی تباہی مچا دی. بنگلہ دیشی حکام کے مطابق مختلف واقعات میں اب تک 9 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. ہفتے کو سائیکلون فانی بنگلہ دیش کے ساحلی علاقوں سے ٹکرایا. حکام کے مطابق 4 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. طوفان کے باعث سینکڑوں درخت، بجلی کے پولز اور مکانات تباہ، جبکہ 14 دیہات زیر آب آ گئے ہیں. بنگلہ دیشی پولیس کے مطابق ساحلی علاقے بارگونا میں آسمانی بجلی گرنے سے 5 افراد ہلاک ہوئے. خبر سائے ادارے اے ایف پی کے مطابق بھارت میں سمندری طوفان کے باعث ہلاکتوں کی تعداد بھی 9 ہو گئی. سائیکلون کے بعد جمعے کی صبح سے بھارتی ریاست اڑیسہ شدید بارشوں اور تیز ہواؤں کی زد میں ہے. حکام کے مطابق سائیکلون فانی کے باعث 10 کروڑ سے زائد آبادی متاثر ہو سکتی ہے. ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ سمندری طوفان کیٹیگری 4 میں تبدیل ہو گیا ہے، جس سے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلنے کا خدشہ ہے. تھائی لینڈ کے 66 سالہ بادشاہ مہا وجیرا لانگکورن کی باقاعدہ طور پر تاج پوشی کر دی گئی ہے. حال ہی میں بادشاہ مقرر کیے جانے کی خوشی میں ہونے والی تقریبات پر $3 کروڑ خرچ ہوں گے. تھائی لینڈ کے بیشتر شہریوں کے لیے تاج پوشی کی پہلی رسم ہوگی، جسے وہ ٹیلی ویژن پر دیکھ سکتے ہیں. موجودہ بادشاہ کے والد سن 2016 میں وفات پا گئے تھے. ان کی تاج پوشی سن 1950 میں ہوئی تھی. نئے بادشاہ پیر کے روز سرکاری اور غیر ملکی اعلی حکام سے ملاقات کریں گے. بادشاہ مہا نے بدھ کے روز اپنی سابق باڈی گارڈ سے شادی کا اعلان کیا. تھائی لینڈ میں پارلیمانی طرز حکومت قائم ہے اور آئینی طور پر بادشاہ کے پاس کوئی سرکاری اختیارات نہیں، مگر عوام شاہی خاندان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے مطابق میزائلوں کو مشرقی ساحلی علاقے وونسن کی جانب سے سمندر میں داغا گیا، جبکہ ان کی رینج 70 سے 200 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے۔ جنوبی کوریا کے حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مل کر شمالی کوریا کے نئے تجربے کی نوعیت کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یہ تجربہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہنوئی ویتنام میں ہونے والی ملاقات کے بعد کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ یہ ملاقات نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکی تھی۔ ماہرین کے مطابق شمالی کوریا نے اس تجربے سے اپنا پیغام واضح کر دیا ہے۔ یہ تجربہ اس موقع پر کیا گیا ہے جب امریکہ شمالی کوریا کے ایٹمی پروگرام کو محدود کرنے کے عوض اس پر عائد پابندیاں نرم کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ گزشتہ ہفتے وینزویلا میں کشیدہ حالات کے بعد امریکہ میں سیاستدانوں اور دفاعی حکام وینزویلا کے بارے میں آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ جمعے کے روز صدر ٹرمپ نے فون پر اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے ساتھ وینزویلا کے معاملے پر گفتگو کی۔ وینزویلا میں 1 مئی کو ہونے والے بڑے مظاہرے کے باوجود نکولس مادورو اقتدار سے الگ ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ امریکہ اور دوسرے ملکوں نے جو حزب اختلاف کے لیڈر کو وینزویلا کی عبوری صدر کے طور پر تسلیم کر چکے ہیں، مادورو پر زور دیا ہے کہ وہ اقتدار سے الگ ہو جائیں، لیکن ان کے اتحادی کیوبا اور روس ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی لتیشہ ہو کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
بدھ کے روز وینزویلا کے دارالحکومت کیراکس اور کئی دوسرے شہروں میں نمایاں بین الاقوامی حمایت کے ساتھ مادورو مخالف مظاہرے جاری رہے۔ مظاہرین ملک کی غربت کا الزام بائیں بازو کے سابق لیڈر ہوگو شاویز اور ان کے چنے ہوئے جانشین مادورو پر عائد کرتے ہیں۔ مادورو مخالف مظاہرے میں شریک ایک شخص سیزر ویلازر کا کہنا تھا، میں 30 سال کا ہوں اور 20 برسوں سے اس حکومت کے تحت رہا ہوں۔ اس وقت سے معیار زندگی گر رہا ہے اور وینزویلا کے شہریوں کے درمیان افتراق میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ تھے مادورو مخالف مظاہرے میں شریک ایک شخص سیزر ویلازر کے۔ لیکن فوج بدستور مادورو کی وفادار رہی تاکہ وہ اقتدار سے الگ ہونے کے مطالبوں کے خلاف مزاحمت کر سکیں۔ انہیں وینزویلا کے عام شہریوں کی حمایت بھی حاصل ہے۔ مادورو کے ایک حامی پیڈرو اگویلار کا کہنا تھا، کل جو کچھ ہوا وہ انتہائی دائیں بازو کی ایک مکمل ناکامی تھی۔ ہم یہاں وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے دفاع کے لیے موجود ہیں۔ یہ الفاظ تھے مادورو کے ایک حامی مسٹر پیڈرو کے۔ روس، چین، کیوبا اور کچھ دوسرے ملک مادورو کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ کیوبا نے مادورو کی سیکیورٹی بڑھانے میں مدد کے لیے فوجی بھیجے ہیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے انتباہ کیا ہے کہ وہ وینزویلا میں ہونے والے کسی بھی تشدد پر رد عمل ظاہر کرے گی۔ امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو نے بدھ کے روز کہا کہ کسی فوجی مداخلت کا امکان موجود ہے۔ ان کے الفاظ، صدر بالکل واضح ہیں اور انتہائی ثابت قدم ہیں۔ فوجی کاروائی ممکن ہے اگر اس کی ضرورت پڑی۔ امریکہ ایسا کرے گا۔ ہم تشدد سے بچنے کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے تمام متعلقہ جماعتوں سے کہا ہے کہ وہ اس قسم کی سرگرمی میں ملوث نہ ہوں۔ ہم حکومت کی ایک پرامن منتقلی کو ترجیح دیں گے جہاں مادورو رخصت ہو جائیں اور ایک نئے الیکشن کا انعقاد ہو۔ یہ الفاظ تھے امریکی وزیر خارجہ مائیک پومپیو کے۔ منگل کے روز ٹیلی ویژن پر ایک پیغام میں مادورو نے دعویٰ کیا کہ حزب اختلاف کی تحریک کو شکست ہو چکی ہے، لیکن مسٹر پومپیو نے کہا کہ مادورو اس سے پہلے کیراکس چھوڑ کر کیوبا جانے پر تیار ہو گئے تھے جب روس نے انہیں وہاں رکے رہنے کے لیے قائل کیا۔ امریکی کانگریس کی ڈیموکریٹک رکن ڈونا شیلیلا نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ امریکہ وینزویلا میں غیر ملکی مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ ان کے الفاظ،
and squeezing the Cubans, the Russians, the Iranians, anyone who's interfering with the politics of Venezuela.
ہم منتقلی اور کیوبنز، روسیوں اور ایرانیوں کو اور جو کوئی بھی وینزویلا کی سیاست میں مداخلت کر رہا ہے اس کو کچلنا چاہتے ہیں، اور یوان گوائیڈو جیسے جائز لیڈر کے ساتھ ہم انہیں اس وقت تک دباؤ میں رکھیں گے جب تک وہ ملک سے رخصت نہیں ہو جاتے اور ایک پرامن منتقلی اور انتخابات کا انعقاد نہیں ہو جاتا۔ یہ الفاظ تھے امریکی کانگریس کی ڈیموکریٹک رکن ڈونا شیلیلا کے، جنہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز وینزویلا میں اقتدار کی ایک پرامن منتقلی کے لیے اپنی حمایت میں متحد ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سوشل میڈیا کی سب سے مشہور ویب سائٹ فیس بک نے نیشن آف اسلام کے لیڈر لوئس فراخان، دائیں بازو کے مبینہ سازشی نظریات پھیلانے والے الیکس جونز اور کئی اور شخصیات پر ہیٹ سپیچ کی بنیاد پر پابندی لگا دی ہے۔ فیس بک نے جمعرات کے روز کہا کہ ان افراد نے مبینہ طور پر سوشل میڈیا ویب سائٹ کی پالیسی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تشدد پھیلانے کی کوشش کی ہے۔ فیس بک کے ایک ترجمان نے کہا کہ افراد اور ادارے جو نفرت پھیلاتے ہیں اور دوسرے گروہوں کو ان کے تشخص کی بنیاد پر معاشرے سے خارج کرنے کے مطالبات کرتے ہیں، ان کی فیس بک پر کوئی جگہ نہیں ہے، چاہے ان کے کوئی بھی نظریات ہوں۔ ایسے افراد پر انسٹاگرام پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ فیس بک نے ان افراد کی جانب سے کی گئی کسی خاص پوسٹ کا حوالہ نہیں دیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ خارجہ پالیسی سے متعلق اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اقتصادی پابندیوں پر انحصار کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ فوج کا استعمال بھی ایک مناسب متبادل ہے۔ تاہم وائس آف امریکہ کے نامہ نگار برائن پیڈن نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ جن ملکوں پر اقتصادی پابندیاں لاگو کی گئی ہیں ان سے بھی مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں ہوئے اور امریکہ کے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ تفصیل بتا رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
وینیزویلا میں اپوزیشن کے احتجاجیوں کو سوشلسٹ لیڈر نکولس میڈورو کو نکالنے کی کوششوں میں بین الاقوامی حمایت کے سبب توانائی اور جوش ملا ہے۔ اس حمایت میں وینیزویلا کی تیل کی صنعت پر امریکہ کی جانب سے پابندیاں اور اپوزیشن لیڈر جوان گوائیڈو کی عبوری صدارت کو امریکہ اور 50 سے زیادہ دوسرے ملکوں کی جانب سے تسلیم کیا جانا بھی شامل ہیں۔ لیکن میڈورو اب تک اپنے بڑھتے ہوئے سیاسی جبر کے سبب اقتدار میں جمے ہوئے ہیں، اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ فوجی طاقت کے استعمال کے علاوہ چند ہی ایسے دوسرے اقدامات ہیں جو ٹرمپ حکومت وینیزویلا میں تبدیلی لانے کے لیے کر سکتی ہے۔ ہڈسن انسٹیٹیوٹ کے ریچرڈ وائٹس کہتے ہیں،
Because the costs are limited to us, it also means the benefits will likely be limited. We could accept more cost and achieve more benefits if we were, for example, to
کیونکہ ہمارے لیے اس کی قیمت محدود ہے تو امکان یہ ہے کہ اس کے فوائد بھی محدود ہوں گے، لیکن اگر ہم زیادہ قیمت ادا کرنا قبول کریں، مثال کے طور پر ان ملکوں پر حملہ کر دیں، ان کی حکومتیں تبدیل کر دیں اور انہیں وہ پالیسیاں قبول کرنے پر مجبور کر دیں جو ہم چاہتے ہیں، تو پھر اس کے فوائد بھی زیادہ ہوں گے۔ منگل کے روز ٹرمپ نے کیوبا پر وینیزویلا میں میڈورو کے لیے اس کی مبینہ حمایت میں 20,000 سیکیورٹی اہلکار دینے کی پاداش میں اس پر اقتصادی پابندیاں لگانے کی دھمکی دی ہے۔ یہ کیوبا پر حالیہ پابندیوں کے بعد کہا گیا ہے، جن کے تحت وہ امریکی تاجر جن کی املاک 60 برس قبل فیڈل کاسٹو کی کمیونسٹ حکومت نے ضبط کر لی تھی، وہ یورپ اور کینیڈا میں ان بین الاقوامی کمپنیوں پر مقدمات کر سکتے ہیں جنہوں نے یہ املاک حاصل کی تھی۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اینڈ انٹرنیشنل اسٹڈیز کے ولیم رائنس نے کہا،
فالوئنگ دی تھیسس دیٹ یو نو بیگن ٹو بی آرٹیکولیٹڈ ان دی کانگریس ان دی 90s، وچ از یو شڈ فورس ادر کنٹریز ٹو میک اے چوائس،
وہ اس نظریے پر کام کرتے ہیں جو 90 کی دہائی میں پیش کیا گیا، جس کے تحت آپ دوسرے ملکوں کو ایک فیصلہ کرنے پر مجبور کریں کہ وہ یا تو ہمارے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں یا پھر وہ ایران، کیوبا اور شمالی کوریا جیسے ملکوں کے ساتھ کاروبار کر سکتے ہیں۔ یہاں تک ایران کا تعلق ہے، ٹرمپ کی سیکیورٹی ٹیم حال ہی میں خبردار کر چکی ہے کہ اتحادیوں جنوبی کوریا اور جاپان سمیت جو تیسرے فریق ہیں، اگر وہ ایرانی تیل خریدنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو انہیں پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ پابندیاں کسی حد تک امریکی اتحادیوں کو ایران پر یہ دباؤ بڑھانے پر مجبور کرنے میں کارگر ثابت ہو رہی ہیں کہ وہ اپنے جوہری عزائم سے دستبردار ہو جائے اور مشرق وسطی میں مسلح انتہا پسندوں کی حمایت بند کر دے۔ شمالی کوریا پر ٹرمپ حکومت کی قیادت میں پابندیوں نے امکان یہ ہے کہ پیونگ یانگ کو اپنا بیلسٹک میزائل اور جوہری ہتھیاروں کا پروگرام ملتوی کرنے اور جوہری ہتھیار ختم کرنے کی بات چیت میں شرکت پر رضامند کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ تاہم واشنگٹن کے اس مطالبے پر بات چیت تعطل کا شکار ہے کہ پیونگ یانگ پابندیاں اٹھائے جانے سے قبل اپنے جوہری ہتھیار تقریباً بالکل ختم کر دے۔ ادھر تجزیہ کاروں کو اس بات میں شبہ ہے کہ پابندیاں ایک مخالف ملک کے لیے اقتصادی مشکلات تو پیدا کر سکتی ہیں، لیکن ان سے بڑی تبدیلیوں کا مقصد حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور وہ کہتے ہیں کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ وہ کم مؤثر ہوتی جائیں گی اور ہدف بنائے جانے والے ممالک ان سے بچ نکلنے کی راہیں ڈھونڈ لیں گے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن.
سامعین، وہ رپورٹ ہم آپ کو کسی فنی خرابی کی وجہ سے نہیں سنوا پائے جس کا ہم نے اعلان کیا تھا، یا وینزویلا کے بارے میں ایک رپورٹ سن رہے تھے جسے پیش کر رہے تھے قمر عباس جعفری. وکی لیکس کے بانی جولیان اسانج نے امریکہ کی تحویل میں دیے جانے کے خلاف اپنی اس جنگ کا آغاز کر دیا ہے جس کے لیے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ شدید اور طویل ہوگی. امریکہ میں وہ ایسے الزامات کے لیے مطلوب ہیں کہ انہوں نے امریکی حکومت کے حساس نوعیت کی دستاویزات کو چوری کر کے افشا کیا ہے. زلتیشا ہو کی رپورٹ پیش کر رہی ہیں شہناز عزیز.
اسانجے نے جمعرات کو ایک برطانوی عدالت کو بتایا کہ وہ نہیں چاہتے کہ انہیں اس صحافت کی وجہ سے تحویل میں دیا جائے جس کی وجہ سے لوگوں کو تحفظ ملا ہے اور انہیں متعدد ایوارڈز دیے گئے ہیں. اسانجے لندن کی ایک جیل سے بات کر رہے تھے جہاں وہ سن 2012 میں اپنی ضمانت کی خلاف ورزی کر کے ایکواڈور کے سفارت خانے میں پناہ لینے کے جرم میں 50 ہفتے کی قید کاٹ رہے ہیں. جولین اسانجے کے حامی دنیا بھر میں موجود ہیں اور ان سے بہت سے جمعرات کو لندن کے ویسٹ منسٹرز کورٹ کے باہر جمع ہوئے تاکہ امریکہ کی تحویل میں دیے جانے کے خلاف ان کی لڑائی کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کریں. اسانجے اور ان کے وکیل یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب انہوں نے امریکی حکومت کی ہزاروں خفیہ دستاویزات کو شائع کیا تو وہ اپنی آزادی تقریر کے حق کو استعمال کر رہے تھے. ان کی وکیل جینیفر رابنسن کا کہنا ہے،
On World Press Freedom Day, it's important that we consider the free speech ramifications of this case and what it means for journalists and media organizations.
وہ کہہ رہی ہیں آج 3 مئی کو پریس کی آزادی کے دن یہ بات اہم ہے کہ ہم اس مقدمے کے نتائج کے اثرات کو مد نظر رکھیں، یعنی یہ کیس کے جرنلزم اور دنیا بھر میں میڈیا کی تنظیموں کے لیے کیا معنی ہیں. امریکہ آسٹریلین صحافی کو تحویل میں لینا چاہتا ہے جنہیں لندن میں ایکواڈور کے سفارت خانے میں 7 برس گزارنے کے بعد 11 اپریل کو حراست میں لیا گیا تھا. اسانجے پر امریکہ کی انٹیلیجنس کی ایک سابق تجزیہ کار چیلسی مینننگ کے ساتھ کام کر کے عراق کی جنگ اور امریکہ کی سفارتی خط و کتابت سے متعلق لاکھوں خفیہ دستاویز حاصل کرنے پر سازش کے الزامات ہیں. ان کا اور ان کی وکیل کا استدلال ہے کہ یہ تمام چیزیں انہیں امریکہ واپس لانے کے منصوبے کا حصہ ہیں، جہاں اسانجے کے دعوے کے مطابق انہیں کسی منصفانہ مقدمے کا موقع نہیں ملے گا. فرانس میں اسانجے کے وکیل برانکو کہتے ہیں،
We perfectly know that the sentence that was just given to him, it's just a way to keep him on hold.
وہ کہہ رہے ہیں، ہمیں بالکل صحیح طور پر معلوم ہے کہ انہیں ابھی جو سزا سنائی گئی ہے وہ محض انہیں اس وقت تک قید میں رکھنے کا بہانہ ہے جب تک انہیں امریکہ کی تحویل میں نہیں دیا جاتا. دوسری طرف اسانجے پر تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ وہ نرگسیت کے مریض ہیں اور اپنی ذات سے باہر نہیں دیکھتے. ایکواڈور کے سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی جلا وطنی میں پناہ دیے جانے کی شرائط کی خلاف ورزی کی ہے. ایک برطانوی عہدیدار نے کہا کہ ایکواڈور کی جانب سے انہیں پناہ دیے جانے کا فیصلہ شروع سے ہی غلط تھا. یورپ اور امریکہ کے لیے برطانیہ کے اسٹیٹ منسٹر ایلن ڈنکن کہتے ہیں،
He was just there rotting by his own choice. It's a pity that the previous Ecuador government ever gave him asylum.
وہ کہہ رہے ہیں وہ خود اپنی مرضی سے وہاں خرابی کا شکار ہوئے. یہ قابل افسوس ہے کہ ایکواڈور کی سابق حکومت نے انہیں کبھی پناہ دی تھی کیونکہ وہ اندر آنے کے اہل تھے، تاہم انہوں نے کبھی بھی اس بارے میں کچھ نہیں کیا کہ وہ باہر کیسے آئیں گے. برطانوی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس بات کا فیصلہ کہ آیا اسانجے کو امریکہ کی تحویل میں دیا جائے یا نہیں، حکومت نہیں بلکہ عدالت کرے گی. اس بارے میں کوئی فیصلہ جلد متوقع نہیں ہے. جمعرات کو شروع ہونے والی سماعت 30 مئی اور 12 جون کو جاری رہے گی. ایسوسیٹڈ پریس کے رپورٹر گریگ کیٹس کہتے ہیں،
And the whole process probably won't get underway at full speed for another few months when we'll have the full extradition hearing and it may be a year or two before we know whether
وہ کہہ رہے ہیں مکمل رفتار کے ساتھ مجموعی عمل شروع ہونے میں آئندہ چند ماہ لگیں گے جب مقدمے کی مکمل سماعت کا آغاز ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ 1 یا 2 سال بعد ہمیں اس کا پتہ چل سکے کہ وہ امریکہ کی تحویل میں دیے جانے سے بچ سکے یا نہیں. تجزیہ کار اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ اسانجے کے مقدمے کے نتائج صحافیوں پر دوررس اثرات ڈال سکتے ہیں جنہوں نے 3 مئی کو پریس کی آزادی کے دن کو حکومت کو پریس کی آزادی کی اہمیت یاد دلانے کے لیے استعمال کیا. شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
Oh. अब हम शामिल करेंगे आपकी कॉल्स इस प्रोग्राम में. हमारी फोन लाइंस खुली हैं. डायल कीजिए हमारा फ्री नंबर 0800-777-7789. ये नंबर सिर्फ आपकी लैंडलाइन से मुफ्त है, मोबाइल फोन से नहीं. तो फिर कॉल कीजिए और बन जाइए हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा.
पाकिस्तान के ऐवान बाला ने मुखालफत के बावजूद शादी की कम से कम उम्र 18 साल मुकर्रर करने से मुतालिक एक बिल मंजूर किया है, जिसके तहत 18 साल से कम उम्र की शादी पर 2,00,000 रुपए जुर्माना और 3 साल कैद की सजा दी जाएगी. इससे कबल सिंध असेंबली से भी यह बिल पास हुआ है और सेनेट में यह बिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन शेरी रहमान ने पेश किया. उन्होंने अक़वामे मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट का हवाला दिया और कहा कि पाकिस्तान में 21% शादियां 18 साल से कम उम्र में ही कर दी जाती हैं. इस बारे में हमने बात की है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर एडवोकेट हामिद खान से. आइए सुनते हैं उनकी गुफ्तगु. सो हामिद साहब, जैसे आप जानते हैं इससे पहले सिंध में ये बिल पास हो चुका है और अब शेरी रहमान ने ये बिल पेश किया है और कुछ मुखालफतों के बावजूद पास हो गया है, तो कानून में क्या मौजूद है, इस बारे में क्या तफसील है कि शादी की उम्र कोई मुकर्रर है या नहीं है आईन के मुताबिक?
जी, आईन में तो नहीं लिखा हुआ शादी की कोई तारीख, लेकिन जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस है 1961 का, उसमें पहले जो थी वो 15 साल उम्र दी थी मिनिमम, और उसको बाद में अमेंड करके 16 साल कर दिया था. तो इससे पहले तो यही कानून था, मिनिमम एज जो थी मैरिज की वो 16 ईयर्स थी.
तो जब जैसे अब बिल पास हुआ है तो अगला कदम क्या होगा?
ये जो सेनेट से पास हुआ ना जी,
जी जी,
तो अब वो नेशनल असेंबली जाएगा. जैसे ना ये दोनों हाउसेस से बिल पास होना होता है.
सही.
तो इसलिए अगर एक हाउस से पास हुआ तो दूसरे हाउस में जाएगा.
तो हामिद अली खान साहब, अगर कोई बिल पास हो जाता है दोनों ऐवानों से और उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन कैसे यकीनी बनाई जाती है, और खास तौर पर हमारे माशरे में जिसमें बड़ी डीप रूटेड है इस मामले में लोगों की रवायात और कल्चर थोड़ा मुख्तलिफ है, क्या सजा तजवीज करना काफी होगा?
हाँ, ये तो खैर काफी नहीं होगा और सजा बाज़ औक़ात दी भी नहीं जाती और लोग कंप्लेंट भी नहीं करते. उसमें मसला ये है कि ये सोशल प्रॉब्लम है ना, और सोशल लेजिस्लेशन का हमेशा यही मसला होता है कि उसको इम्प्लीमेंट करना है में बड़ा वक्त लगता है. जब तक लोग मेच्योर ना हो जाएं, उनको इस बात की समझ ना हो कि उनके अपने फायदे में है ये सोशल लेजिस्लेशन, तब तक वो वर्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल होता है. लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि अर्बन एरियाज में पहले हो जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता रूरल एरियाज में भी होगा, फिर वहां पर होगा रिमोट एरियाज में जहां पर अभी जो है कवानीन को इम्प्लीमेंट नहीं किया, जहां पर पुरानी ट्रेडिशन बहुत सख्त है. तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हो जाता है. जैसे आप देखिए ना, चाइल्ड मैरिज लॉ जो था वो इम्प्लीमेंट हो ही गया बाय एंड लार्ज. बहुत एक्सेप्शन है कि चाइल्ड मैरिज होती है, अब भी होती है, लेकिन निस्बतन कम. जितनी किसी जमाने में जब रुकावट ही कोई नहीं थी तो बहुत ज्यादा होती थी. इसी तरह मैं ये कहूँगा कि ये जो फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस के तहत रिस्ट्रिक्शन लगाई थी दूसरी शादी पर, मर्दों की दूसरी शादी पर,
जी जी,
ठीक है, वो ऐसे तो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकी क्योंकि फिर वो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन है. लेकिन एक तरह से आप समझिएगा कि सेकंड मैरिज पर काफी हद तक लोग जो थे अब रिलक्टेंट हो गए हैं करने में. कम से कम लोगों में ये बात आ गई है कि ये गैर कानूनी है और जब तक इसके लिए परमिशन ना ली जाए. तो एक अच्छी सोशलाइजेशन को एकदम तो नहीं इम्प्लीमेंट होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पैसेज ऑफ टाइम वो इम्प्लीमेंट हो जाती है, क्योंकि लोग आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो सोशल अफादियत है ना उससे रिकग्नाइज करना शुरू कर देते हैं. तो मुझे यकीन है कि इसका भी इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता लोगों तक इस्तेफादा होगा.
हामिद अली खान साहब, थोड़ा सा ये बताइएगा हमारे सुनने वालों के लिए कि बाकी जो इस्लामी मुल्क हैं क्या वहाँ पर भी कोई ऐसा कानून है जिसमें शादी की उम्र तय की गई है?
जी, कुछ मुमालिक में हुआ है. मिसाल के तौर पर सबसे आगे जो था मुल्क वो इस हवाले से अल्जीरिया भी आगे था, लेकिन उससे साथ जो मुल्क है ट्यूनिशिया, इसमें सबसे प्रोग्रेसिव था. جتنی بھی اس قسم کی لیجسلیشن تھی بور کبا کے زمانے میں ہوئی تھی اس کو کچھ ملکوں نے فالو کیا ہے, لائک ایجپٹ نے فالو کیا اس کو, بعد میں سیریا نے فالو کیا تھا. تو یہ ممالک تو مجھے آف ہینڈ یاد آتے ہیں مسلمان ملکوں میں سے جنہوں نے اس قسم کی سوشلائزیشن کو جلدی ایکسیپٹ کیا تھا. تو وہاں پر بڑی حد تک امپلیمنٹ ہو گیا, مطلب ٹونیشیا میں تو کافی حد تک انہوں نے کوسٹل میتھڈ سے امپلیمنٹ کر دیا تھا. وہاں پر جو تھی سیکنڈ میرج کو انہوں نے بولش کر دیا تھا ٹونیشیا میں, بورکیبیہ کے زمانے میں بڑی لہجے ہوئی تھی کہ دیکھیں اسلام میں تو اجازت ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اجازت ایک بڑی ہی کنڈیشنل ہے, اس میں قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ ان کے درمیان انصاف کرو, اگر انصاف نہ کر سکو تو بہتر ہے ایک ہی شادی کرو. تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ انصاف کرنا مشکل ہے, لہذا ٹونیشیا میں انہوں نے کہا کہ قانون یہی ہے, اسلام یہی ہے, ایک شادی کرو. تو میں یہ اگزامپل دے رہا ہوں کہ کئی ممالک میں اس طرح کی جو ہے سوشل لیجسلیشن مسلمان ملکوں میں ہوئی ہے, جس کی ایکسٹریم اگزامپل جو میں آپ کو ٹونیشیا دے رہا ہوں فار سیکنڈ میرج کے بارے میں. اسی طرح جہاں کہیں مسئلہ تھا پوتے پوتیوں کو یا ان کو وراثت ملنے کا, جب ان کا باپ زندگی میں فوت ہو جائے, پھر ڈیسیز سن اینڈ ڈاٹر کا معاملہ, اس کو کئی سارے ملکوں نے سوشل لیجسلیشن کر کے اس کا حل نکال دیا تھا. اس میں ایجپٹ, ٹونیشیا اگین, اور یہ سیریا, عراق اور کویت, یہ ممالک تھے جنہوں نے اس کو ایک قانونی حیثیت دی. تو میں یہ سب کہنا چاہتا ہوں کہ کئی مسلمان ملکوں میں
بہت شکریہ حامد علی خان صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی سامعین, اس وقت انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کے چیئر پرسن ڈاکٹر شاہد امین خان ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر شاہد امین خان صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, پلیز اس پہ کچھ روشنی ڈالیے گا, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بل کو اور اس کی امپلیمنٹیشن کو, اور کیا سمجھتے ہیں اس سے کیا فرق آنے والا ہے؟
چائلڈ میرج بل ہے, یہ ایکٹ کی صورت میں پہلے بھی موجود ہے, لیکن اس پر اس کا میکانزم موجود نہیں ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. بیسیکلی ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے ذریعے اس میکانزم کو فالو کروایا جائے, کیونکہ بچوں کی شادی کو اور کم عمری کی شادی جو ہے یہ تو کسی بھی معاشرے میں, ایون اسلامک معاشرے میں بھی اس کی جو ہے وہ, اگر ہم آج بچوں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے ایون آن دا میٹر آف دا چائلڈ میرج, دین وچ کائنڈ آف اے سوسائٹی وی آر لیونگ اینڈ وچ کائنڈ آف دس پیپل وی آر. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے فیوچر اور فیوچر جنریشن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بل کی صورت میں نہیں, میکانزم کی صورت میں لے کر آئے. میں نے بل پڑھا ہے, اس بل میں بھی ابھی تھوڑی سی خامیاں موجود ہیں, اس کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ ہم چائلڈ میرجز جو ہے اس کو پریونٹ کر سکیں معاشرے سے, اس کو جو ہے وہ اسلامت کو ہم ختم کر سکیں, کیونکہ ایک سولائز سوسائٹی جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے جہنم میں نہیں دھکیلا کرتی. گورنمنٹ کی سطح پر آج تک جو ہے وہ صرف زبانی جمع خرچ ہوتے رہے ہیں, اور کوشش کی جاتی رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی بل پاس کر کے یا کوئی نہ کوئی ایکٹ پاس کر کے جو ہے وہ اس کو سرد خانے میں رکھ دیا جائے. تو سرد خانے میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بیسکلی اگر گورنمنٹ اور پارلیمان جو ہے وہ اس بارے میں کنسسٹنٹ ہے کہ وہ چائلڈ میرجز کی لاگت کو ملک سے ختم کرنا چاہتی ہے, تو پہلے سے موجود جو بل ہیں ان کے لیے میکانزم بنا لے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان میں یہ چائلڈ میرج کے جو لاگت ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا.
جی ڈاکٹر شاہد امین خان صاحب, بجا فرمایا آپ نے, لیکن آپ نے دیکھا کہ اس بل کو پاس کرنے کے لیے بھی کتنی کوششیں کرنی پڑی ہیں, اور پھر یہ کہ ابھی تک اتنی مخالفت موجود ہے اور لوگ ابھی بھی اس کے حق میں نہیں ہیں, لیکن بات جب نکلتی ہے یا بات جب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر یقیناً معاشرے پہ کچھ نہ کچھ تو اس کے مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں.
ڈیفینیٹلی آپ بالکل درست فرماتی ہیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے اگنورنس. آپ دیکھیں جن حلقوں نے اس کی مخالفت کی ہے ان کی اگنورنس کا حال یہ ہے کہ انہیں یہی نہیں پتا کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے. اسلام کی واضح ہدایت ہے
اب دیکھیں چائلڈ میرج جو ہے وہ اٹ از اے فنومنا. آج یہ ایک فنومنا ہے, یہ پاکستان کے لیے نہیں, یہ انڈیا کے لیے بھی فنومنا ہے, بنگلہ دیش کے لیے بھی فنومنا ہے. اور ایون ان سم ہاؤ اگر آپ امریکہ میں چلے جائیں تو امریکہ میں جو ہے وہ امریکن کی کئی اسٹیٹس میں یہ فنومنا موجود ہے اور وہ گورنمنٹ نہیں ختم کر سکی. بیسکلی ہوتا ہے یہ کہ یہ سوسائٹی ختم کرتی ہے, قوانین بن جاتے ہیں اور ایک ایسا گروپ جو کہ ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے, ان کے پاس جب میکنزم موجود ہوتا ہے, میکنزم کون بناتا ہے, میکنزم گورنمنٹ بناتی ہے, جوڈیشری بناتی ہے. اگر وہ میکنزم بنا لیں اس قوانین پر عمل درآمد کرنے کا, اور وہ لوگ جیسے آپ اور ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ جب جو اگنورنٹ نہیں ہے اسلامک آئیڈیالوجی کے بارے میں, تو وہ پھر ایسے جو لوگ ہیں ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں, اور شاید ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو کنونس بھی کر سکیں, اور وہ کنونس ہو سکتے ہیں کیونکہ کنونس کرنے کی پاور تو آپ کے پاس ہوتی ہے کہ آپ ایک اگنورینٹ کو جو ہے وہ کنونس کر لیں کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے, جو ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے. تو معاشرے کی بنیادیں جو ہوتی ہیں یہ کچھ ایتھکس پر ہوتی ہیں, اور ان ایتھکس کو جب ہم اپ ہولڈ کریں گے تو اور ان سیگمنٹس کو بھی سوسائٹی کے ساتھ لے کر چلیں گے کہ جو کہ اگنورنٹ ہیں, تو امید ہے کہ وہ جو میکنزم کسی بھی برائی کے خاتمے کے لیے بنایا جاتا ہے وہ فعال طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد امین صاحب, تھینک یو سو مچ.
مائی پلیئر جی, گاڈ بلیس یو.
سامعین, آپ کو بتاتے چلیں کہ اس معاملے پر بات کرنے کے لیے ہم نے متعدد مذہبی اسکالر سے رابطہ کیا, تو مولانا انس رحمانی صاحب کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر تمام مذہبی اسکالرز جو ہیں وہ بات چیت کر رہے ہیں, اور جب وہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچیں گے تو وہ ضرور اس بارے میں ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سید سجاد حسین صاحب, جن کا تعلق آسٹریلین کانسیپٹ آف انفرٹیلیٹی میڈیکل سینٹر سے ہے, اس کے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب.
جی السلام علیکم صاحب, کیسے ہیں آپ؟
وعلیکم السلام, جی اللہ کا شکر ہے. اور ڈاکٹر صاحب, آپ ابھی گفتگو سن رہے تھے, آپ سے اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے, صحت کے اگر معاملے پر ہم بات کریں تو اس بارے میں بھی مختلف آراء ہیں لوگوں کی, لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ایک چھوٹی عمر میں بچی کی شادی کر دی جاتی ہے اور جب وہ ماں بنتی ہے تو کیا صحت کے مسائل اسے پیش آ سکتے ہیں ممکنہ طور پر؟
دیکھیں, یہ بڑا دکھ والی سچویشن ہے, یہ جو چھوٹی عمر کی شادیاں ہیں یہ ایکسپلائٹیشن ہے ایک طرح کی غربت کی, اور لوگوں کے جو شادی کر رہے ہیں ان کی جہالیت اور اگنورنس کی. اور چھوٹی عمر کی شادی کے دو چار صحت کے حساب سے بھی پہلو ہیں, اور سماجی پہلو بھی اس کا بہت اسٹرانگ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہر صورت ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. ایک بچی جس کی بیک تو جو جنرلی چھوٹی عمر کی جو شادیاں کی جاتی ہیں وہ خاندانی لین دین کے معاملات ہوتے ہیں, انہیں کموڈٹی کے طور کے اوپر یوز کرتے ہیں یہاں پہ. دوسرے یہ کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پیسے کے زور کے اوپر ایسی شادیاں کر لی جاتی ہیں. ابھی کل ہی ہم دیکھ رہے تھے, کودو چھپا ہوا تھا ٹی وی کے اندر بھی آیا تھا کہ ایک 50 سال کے آدمی نے کوئی 8 سال کی بچی سے شادی کی ہوئی تھی. اب
جی ایگزیکٹلی یہی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ایسی بچی, آپ بتائیے کہ صحت کے کن مسائل سے دو چار ہو سکتی ہے ممکنہ طور پر, اسی بارے میں آپ بتائیے ہمیں صحت کے حوالے سے.
دیکھیں, صحت کے حوالے سے تو وہ بچی جو ہے میرا خیال ہے کہ ایک سائیکولوجیکلی ایک ٹارچر کے ساتھ بھی گزرے گی, اور اس کی جو جس کم عمر میں اس کو شادی اس کی کر دی جائے گی, جو ابھی اس کی عمر ہے جس کے اندر اس نے آگے پڑھنا بھی تھا, اگر مطلب ہے کہ ظاہر ہے ایسی بچیوں کے لیے تمام تاریکی ہو جاتی ہے, اور وہ بچوں کی پیدا کرنے کی بھی ایک قوت اور صلاحیت ہوتی ہے عورت کے اندر, اور ریپیٹیڈلی اگر اس کو ماں بنایا جائے گا اور وہ بچے کو جنم دے گی تو ظاہر ہے وہ انیمیا سے لے کے اور مختلف ٹائپ کے مسائل کے اندر گرے گی, اور اس کی صحت جو ہے وہ قطعی طور کے اوپر اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی کہ اس کی صحت کو اس طرح سے ایکسپلوائٹ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک طرح کا ظلم ہے, اور اس کے اوپر آگاہی کی بے انتہا ضرورت ہے, اور یہ اس کا جو بیسک روٹ کازز ہیں, میں پاکستان کے بارے میں اگر بات کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں بنیادی ہمارے جو اس کی بنیاد ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے وہ تعلیم ہے. تعلیم لوگوں کے اندر یہاں پہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے, میرا اپنا حساب ہے کہ ویسے گورنمنٹ کی فگرز آ رہی ہوتی ہوتی ہیں کہ جی 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ لوگ اسکول سے باہر ہیں اور تعلیم حاصل نہیں کر رہے, لیکن گاؤں دیہات اور ادھر ادھر آدمی جب گھومتا ہے اور معلومات کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حالات رہے ہیں پاکستان اور اس پورے خطے کے, تو تقریباً 40% سے زیادہ ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت بڑی تعداد بنتی ہے 20-22 کروڑ لوگوں کی.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی جی تھینک یو سو مچ سجاد حسین صاحب, ہمارے پاس وقت تھوڑا کم تھا. تھینک یو سو مچ ہمیں اپنا وقت دینے کا اور اپنی رائے سے آگاہ کرنے کا, بہت شکریہ.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اور سامعین جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے, اسی موضوع پر ہم آپ کی کالز بھی لیں گے, آپ بھی اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 08007778 9. اور اب چلتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی طرف. ہم نے بات کی ہے تھیٹر, فلم اور ٹی وی کی معروف اداکارہ ارجمند رحیم سے. آئیے سنتے ہیں ان کی گفتگو اور پھر ہم آپ کی کالز لیں گے.
ہاں ہیلو
جی چھوٹیا با, السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟
وعلیکم السلام رفعت, ٹھیک ٹھاک, کیسے فون کیا؟
اچھا یہ بتائیں اب آج آ رہی ہیں نا آپ؟
ہاں آؤں گی تو صحیح, لیکن تم لوگ میرا کھانے پر انتظار نہیں کرنا.
آپ یہ بتائیے کہ کیسا آپ کا جو کریئر ہے, کیا فیل کرتی ہیں, کیا اکمپلشمنٹ ہے, اور ایز اے ویمن آپ کتنا امپاور محسوس کرتی ہیں, اور خاص طور پر اس فیلڈ میں؟
دیکھیں بیٹنگ پروز اینڈ کانس تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں, اور نیچرلی ہمارے ملک کا جو ہے ایک تھوڑا مساجنسٹک پیٹریارکل کلچر تو ہے, تو اس میں ظاہری بات ہے وہ کسی بھی فیلڈ میں, نہ صرف میڈیا نہیں لیکن دوسری شعبوں میں بھی تھوڑا سا ہے, یو نو یہ اپر ہینڈ مین کا ہوتا ہے, اور عورتوں کو تھوڑا سا زیادہ محنت مجھے لگتا ہے کرنی پڑتی ہے اپنے آپ کو سیریسلی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ لوگ آپ کو لیں. تو انٹرٹینمنٹ میں ویسے کچھ فوائد بھی ہیں کہ عورتوں کو سیریسلی ظاہری باتیں لیا جاتا ہے کیونکہ ان کی ضرورت بھی ہے, کمرشلز میں ہوں یا ڈراموں میں ہوں. تو پروز اینڈ کانز ہیں. آئی فیل ویری بلیسڈ ایکچولی کہ میرے ساتھ ذاتی طور پر کوئی ایسا مجھے ابسٹرکشن نہیں محسوس ہوئی, اینڈ کافی میرے اسموتھ رہا ہے صرف کریئر ٹریجیکٹری جو بھی جیسے بھی ہے. سو آئی ایم کوائٹ ہیپی وتھ ویئر آئی ایم.
اچھا یہ بتائیے کہ جمعے کو آپ فری ہیں نا؟
ہاں کیوں؟
وہ میں اپنی شادی کی سالگرہ کر رہی ہوں, بس اسی کے لیے دعوت دینی تھی آپ کو.
اچھا ہاں ضرور آئیں گے بھائی, بہت مبارک ہو.
اوکے اللہ.
تو اب یہ بتائیے جب آپ نے اس فیلڈ میں آنا چاہا تو گھر والے ہیں اور اس کے علاوہ باقی جو فیملی ہے اس کی طرف سے آپ کو کوئی پریشر فیل ہوا یا کوئی پابندی آپ کو فیل ہوئی؟
I come from a very liberal family and a very progressive family. تو ان کو یہ کوئی اعتراض نہیں تھا اس لحاظ سے کہ یہ فیلڈ برا ہے یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے, لیکن ان کو یہ ضرور تھی کہ فرام این اکنامک پوائنٹ آف ویو, کیونکہ آئی اسٹارٹڈ ورکنگ ان مڈ 90s 95 سے کہہ لیں, سمجھ لیں کہ میری یو نو کریئر کی شروعات ہو گئی تھی, اور اس زمانے میں یہ جو ہماری فیلڈ ہے وہ اس کا انفراسٹرکچر کافی مطلب کم لیول پہ تھا, اتنا ڈیولپڈ نہیں تھا, اتنی اپرچونیٹیز نہیں تھیں, پرائیویٹ چینلس تو اس وقت تک اسٹارٹ ہی نہیں ہوئے ہوئے تھے, لے دے کر پی ٹی وی تھا اور اس زمانے میں این ٹی ایم ہوا کرتا تھا ایک پرائیویٹ چینل. تو ان کو اکنامکلی میرے لیے فکر تھی کہ آئندہ جا کر آگے جا کر اگر سپوز آپ کامیاب نہیں ہوتے تو پھر آپ کیا کریں گے, دوسرا آپ کے پاس کوئی ہونا چاہیے ہنر ہاتھ میں یا کوئی اسکل یا یو نو کوئی کریئر پلاننگ ہونی چاہیے, اینڈ اپرچونیٹیز کے لحاظ سے. سو دے ڈڈ ٹرائی ٹو ڈسکریج می کہ نہ ہی ہو, مطلب یہ سول آپ کا یو نو پیشنٹلی آپ اس کو فالو نہ کریں, کریئر کو اس کو سائڈ پہ ایز اے ہابی رکھ لیں. سو دے ور ناٹ ویری ہیپی, بٹ دین وین دے سو اوور دا ایئرز یو نو 4-5-6 سالوں میں کہ کافی یو نو سکسیس حاصل ہوا, فیم اکنالجمنٹ حاصل ہوئی, اس کے بعد پھر دین دے ور سپورٹیو اینڈ ریلیکسڈ.
آپ نے تو کہا کہ 95 میں شروع کیا, تو آپ آج بھی ویسی ہی لگتی ہیں, اس کا راز تو بتائیں نا, کیا راز ہے؟
میرا تو بالکل بھی نہیں خیال کہ میں ویسی لگتی ہوں, میں جب آئینے میں دیکھتی ہوں تو مجھے تو کچھ اور ہی شکل لگ ملتی ہے, بٹ تھینک یو.
نہیں ایگزیکٹلی آپ نے بہت مینٹین رکھا ہے خود کو.
آئی گیس آئی ایم بلیسڈ ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ, آئی تھنک جینیٹکس کا بھی اس میں کافی ہوتا ہے ہاتھ. میرے دونوں والدین یو نو موٹاپے کی طرف ان کا نہیں, کب اوبیسٹی میری فیملی میں نہیں ہے, سو آئی یو آر ریفرنگ ٹو دی فیکٹ آئی ایم ناٹ اوور ویٹ, سو آئی گیس وہ تو تھوڑا بہت جینیٹک بھی ہے اور کچھ مجھے شوق بھی ہے. میں ڈانس کیا کرتی تھی بہت عرصہ پہلے, آئی تھنک اس نے مجھے بہت ہیلپ کیا ہے ان سورٹ آف یو نو ہیونگ اے سپل باڈی जो कि अब उतनी सफलवती नहीं रही, लेकिन बहरहाल वो प्रैक्टिस, वो जो मेहनत तब की भी है, वो शायद आज काम आ रही है।
हसन को तो हवाई जहाजों से इश्क है। उफ, he has a deep and acute passion for flying. मेरे ख्याल से मेरे साथ तो बस उसकी इंफैटुएशन ही है।
अब ज्यादा बनने की कोशिश मत करो, मैंने खुद हसन को तुम्हारे वारे न्यारे होते हुए देखा है विद माई ओन आईज।
तो अर्जुमन, ने बहुत ज्यादा चैनल्स का होना अच्छा है, करियर के लिहाज से आप क्या समझती हैं कि ये बेहतर है इतना ज्यादा कंपटीशन?
मेरे ख्याल में ये है बेहतर, क्योंकि हम बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। जब कंपटीशन होगा तो उस कंपटीशन से फिर फिल्टर होकर हम देखते हैं कि बेहतर कारकर्दगी होती है लोगों की, खा वो एक्टर्स हों, डायरेक्टर्स हों, राइटर्स हों, और ट्रेंड एस्टेब्लिश होते हैं, फिर इंडस्ट्री ऑब्वियसली ग्रो करती है, मजीद लोगों की गुंजाइश पैदा होती है और वो आते हैं। और ये हुआ है, ये हमने अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है कि अब जो बल्कि पौध है हमारी, बहुत से जो डायरेक्टर्स हैं यंग, राइटर्स हैं यंग, एक्टर्स खास तौर पर बहुत बेहतर ग्रूमिंग के साथ एंट्री होती है उनकी। हमें तो वक्त लगा, हमें तो शुरू के ड्रामों में खुद अपने आप को देख कर, अपना काम देख कर हम सीखे, लेकिन ये लोग तो पहले से थोड़े से ग्रूम होकर, और अब मैनेजर्स हैं, एजेंट्स हैं, ये सारी चीजें अब आ गई हैं। So I think we are seeing more exposed people and a better class of people coming into the media, which is excellent. So competition to achhi baat hai. Mujhe sirf afsos is baat ka hai ki PTV jo hai, wo apna jo hai kirdaar wo ada nahi kar raha sahi se, wahan productions nahi ho rahi, arse se nahi ho rahi. To ye to sirf aap dekhiye, Karachi mein basically ek center ban gaya hai, hub of media and television. Lekin jo log Quetta mein hain, jo artists Peshawar mein hain, jo artists Islamabad mein hain, और बहुत से प्रोडक्शन हाउसेज और बहुत से आर्टिस्ट जो लाहौर में हैं, उनको काम नहीं मिल रहा। एंड इसका इसकी सलूशन ये नहीं बन रही कि यदि कराची बेस्ड चैनल्स उनको नेसेसरली बुला बुला कर यहाँ पर काम नहीं दे रहे, तो ये थोड़ी सी विद इन द कंट्री एक आई फील थोड़ी सी अनफेयरनेस है, एंड दिस नीड्स टू बी एड्रेस्ड, एंड द स्टेट चैनल्स नीड टू सर्टेनली लुक इनटू दिस, क्योंकि उनके आर्टिस्ट का बहुत बुरा हाल है।
सॉरी फहद, सॉरी मेरी जान, पूरा प्लान था जल्दी आने का, लेकिन वो बॉस ने अर्जेंटली बुला लिया ना।
और मोबाइल फोन भी ऑफ करना बॉस ने ही कहा था।
अरे नहीं, वो तो बैटरी डेड हो गई थी, मुझे टाइम ही नहीं मिला चार्ज करने का।
तो अर्जुमंद, फिल्म और ड्रामे के दोनों में आपने काम किया है, आपको क्या लगता है कि कहाँ बेहतर आपने महसूस किया है?
well, as an actor, मेरी शुरुआत ही थिएटर से हुई थी, तो मेरा तो ऑब्वियसली प्रेफर्ड मीडियम अभी भी एक्चुअली थिएटर ही है, जहाँ पर एक्टर जो होता है वो ज्यादा इन कंट्रोल होता है ऑफ हिज और हर परफॉर्मेंस। टेलीविजन एंड फिल्म दोनों एक्चुअली डायरेक्टर्स मीडियम है, लेकिन इसका अलग तरीका है और इसका अपना मजा है, और जाहिर बात है ये ज्यादा बड़े स्केल पर जाती हैं चीजें, और एक्नॉलेजमेंट और आपको जो मिलती है, तो इस लिहाज से इसमें अलहदा मजा है और उसमें अलहदा मजा है।
अच्छा, तो ये बताइए, इतने आपने बहुत हिट आपने ड्रामे दिए हैं, तो आपको कौन सा ड्रामा आपके दिल के ज्यादा करीब है और किस में ज्यादा आप मौजूद हैं?
मैं अपने आप को आई डोंट थिंक जिस कसम के मैंने किए हैं किरदार, और क्योंकि जिस कसम की राइटिंग होती है जनरली, और जिस कसम की कहानियां हम सुना रहे हैं ज्यादातर, तो मेरी जाती जिंदगी से तो वो कुछ दूर ही है। बट इस लिहाज से कि मैंने इंजॉय क्या किया, मुझे लगता है कि मैंने बल्कि जो पहले काम किया हुआ है 90s की दिहाई में और शुरू की, जैसे एक पहली फिल्म की थी बुशान सारी साहिबा की लिखी हुई, वो पहली स्क्रिप्ट थी और उसमें मैं उनकी बेटी बनी हुई थी, और वो बहुत एक सेंसिटिव टॉपिक भी था, नीली धूप पहली फिल्म का नाम था, और बहुत आला वो चीज़ थी। तो मुझे लगता है कि हम बेहतर काम और ज़्यादा सॉलिड काम और ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग काम हम तब कर रहे थे, और अब हम ट्रेंड फॉलो करते हैं, ट्रेंड सेटर्स नहीं रहे एनीमोर, जो कि 80s में हमने ड्रामे बनाए हैं और 90s तक भी बनाए हैं, अब हम ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो उस जमाने के ड्रामे ज्यादा मुझे पसंद है, अपने अपना काम भी ज्यादा पसंद है। कुरतुलैन बहुत मकबूल हुआ था, वो भी एक सिंगल प्ले ही था, और इस तरह से आई थिंक बड़ी आपा में काफी मुझे मजा आया, क्योंकि अगेन वो मेरी अपनी ज़ाती शख्सियत से बहुत मुख्तलिफ था। मुझे बहुत बल्कि शुरुआत में बहुत मुश्किल पेश आई थी उस कैरेक्टर को करने में, क्योंकि वो इंतहाई बेवकूफ़ औरत भी थी, और लेकिन चालाक बनने की कोशिश भी कर रही थी, और उसके ऊपर आपको मतलब वो था डायरेक्टर की, मुझे वो थी कि आप इसको लवेबल भी बनाएं, कि इस पे आपको तरस भी आना चाहिए और प्यार भी आना चाहिए,
और तो थोड़ी सी जैसे शोख, मुझे लगा ये जो शोखी का पहलू है ना, शायद वो आपकी पर्सनैलिटी में है।
अगर आप कभी मुझसे मिलेंगी तो मेरा नहीं ख्याल कि आपका ये ओपिनियन रहेगा।
अच्छा, तो अच्छा अर्जुमंद, ये बताइए कि जैसे अभी कुछ दिन पहले ये सारा मामला चला और लक्स स्टाइल अवार्ड का, और एंजेलिन ने इनकार करो शुरू किया, कुछ फर्क पड़ता है?
میرے خیال میں سب سے بڑا فرق اس وقت جو ہم پیدا کر سکتے ہیں بائی ہیونگ دیز موومنٹس وہ یہ ہے کہ ایک کانورسیشن اسٹارٹ تو ہو, ایک پروسیس, کیونکہ ابھی تک تو کیا یہ ہوتا آ رہا ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں, ہم سب کے ساتھ ہوئی ہیں, چھوٹے موٹے لیول پہ, کسی کے ساتھ زیادہ لیول پر جاتی ہوئی ہیں اور کسی کے ساتھ کم, لیکن بہرحال ہوئی سب کے ساتھ, کچھ نہ کچھ ہر عورت کے ساتھ ہوا ہے, اور وہ صرف اس میڈیا انڈسٹری میں نہیں بلکہ ہر جگہ ہر سطح پر. تو کم از کم ان موومنٹس نے یہ کیا ہے کہ پہلے تو بہت بیک لیش بھی ملا ہے خاص طور پر مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے کہ یہ کیا اور یہ تو چلتا ہے اور یہ تو ہوتا ہے, تو یہ مطلب ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں یہ نہیں چلتا اور یہ نہیں ہونا چاہیے, اور آپ اپنا بھی ذرا دیکھیں, اور اس طرح سے مطلب جج نہیں کرنا چاہیے کہ عورت اگر اس نے لباس ایسا پہنا ہوا ہے تو آپ کو کھلی چھوٹ نہیں ہے, دیٹ مینس کہ آپ اس کے ساتھ زیادتی کر سکتے ہیں یا اس پہ جملہ مار سکتے ہیں, یہ نہیں ہے آپ کو اجازت. اور ڈیسنٹ مین تو ڈیسنٹ ہی رہتے ہیں بہرحال, مطلب ان کو نہیں فرق پڑتا, تو یہ انڈیسنسی کیوں آ جاتی ہے بیچ میں اور فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. تو ایٹ لیسٹ ایک کانورسیشن اسٹارٹ ہوئی ہے اینڈ آئی ایم سو گلیڈ, آئی ایم ویری ویری پراؤڈ آف آل آر اپ کمنگ جو ماڈلز ہیں, ایمان سلیمان, یہ سائما رشید, جنریشن جیسا برانڈ جنہوں نے ریجیکٹ کیا ہے, مطلب اپنی نامینیشن ریجیکٹ کی ہیں اور کہا ہے کہ ہم اس کا حصہ نہیں بنیں گے ایسی چیز کا جو کہ ایک ہراسر کو سپورٹ کر رہی ہے.
اچھا ارجمند, ایک بات میں کہنا چاہوں گی, چونکہ ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا تو کیا یہ صحیح ہے کہ ہم عدالت کے فیصلے کا انتظار کیے بغیر کسی کو مجرم کہہ دیں؟
نہیں بالکل, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ابھی فیصلہ بالکل نہیں ہوا, لیکن جب تک فیصلہ آ نہیں جاتا ہمیں پھر نیوٹرل ہی رہنا چاہیے نا. مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ نیوٹرلٹی نہیں ہے, لوگوں نے ایکچولی تو اپنے ذہن بنا لیے ہیں, اور اس طرح سے کسی کو سپورٹ کرنا اور کسی کو نامنیٹ کرنا ایز بیسٹ ایکٹر, دیٹ مینس کہ آپ کے لیے یہ اتنی بڑی بات ہی نہیں تھی. اگر وہ کل کو ثابت ہو جاتا ہے کورٹ کے تھرو کہ یہ واقعی ہوا ہے اور اس پہ جرمانہ ہوگا اور وغیرہ جو بھی ہوگا سزا ملے گی, تو پھر کیا ہوگا؟ آپ نے تو اس کو اس دور میں سپورٹ کیا ہوا ہے, کیا پتا اوارڈ بھی آپ دے چکے ہوں اس کو اسی دور میں جب یہ تحقیق چل رہی تھی. تو یہ ووٹ وقت نہیں ہے, یہ وقت ہے کہ آپ نیوٹرل رہیں, نہ آپ ان کو سپورٹ کریں نہ آپ ان کو سپورٹ کریں.
صحیح,
آئے تھک گئی میں.
دیکھا خامخواہ کتنی تھک جاتی ہو, اور فریال میں کئی بار تمہیں سمجھا چکا ہوں یار, آخر یہ دوسری نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو نا ہم دو ہی تو ہیں, ماشاءاللہ ہماری زندگی اتنی بہتر گزر رہی ہے, تو پھر یہ دوسری نوکری تم نے کیوں لی؟
بات تم اچھی طرح جانتے ہو کہ اس دوسری سیلری کے جتنے پیسے آ رہے ہیں ایک سیونگ سکیم میں جا رہے ہیں جو 3 سال بعد ڈبل ہو جائیں گے, ہمارا ہی مستقبل کتنا برائٹ ہوگا.
یہ بتائیے گا کہ آپ کا کیا تجزیہ ہے, پہلا آپ ایرا اگر دیکھیں اور اب آپ دیکھیں تو اس میں آپ کتنا فرق محسوس کرتی ہیں؟
میں یہ فرق دیکھ رہی ہوں کہ دیکھیے جہاں تک ٹیکنیکل فیسلٹیز ہیں, جہاں تک ہمارا شوٹ کرنے کا سٹائل ہے, جہاں تک ہماری ایکٹرز کی بھی پرفارمنسز ہیں, تو وہ آج بہتر ہیں. ہمارے پاس زیادہ پڑھے لکھے لوگ آ گئے ہیں فیلڈ میں, اور ماحول بھی بہتر ہوا ہے ایک حد تک, اور زیادہ پروفیشنل ہو گئے ہیں لوگ, کام بھی بڑھ گیا ہے. ان چیزوں کے لحاظ سے تو کام ڈیفینیٹلی بہت بہتر ہے, ساؤنڈ اینڈ لائٹنگ اور ٹیکنیکلٹی اینڈ کیمرا ورک ایٹسٹرا, ایڈیٹنگ, یہ ساری چیزیں بہت بہتر ہیں پہلے سے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو کانٹینٹ ہے, جو اعلیٰ سطح کا ہم کام کر چکے ہیں پہلے ان ٹرمز آف ایکسلنٹ ڈائلاگ رائٹنگ اینڈ ایکسلنٹ کانٹینٹ, مطلب کانسیپٹس ہی اتنے اچھے ہوتے تھے اور ان پہ بہت وقت لے کر اور تحمل سے کام کیا جاتا تھا, وہ بہت اعلیٰ تھا. وہ میں اب مس کرتی ہوں, مجھے لگتا ہے ہم بہت سطحی کام کر رہے ہیں, اپر لیول کے بہت یو نو فریولس کا ہو رہا ہے کام, لیکن اس میں بہت بہتر بھی ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہے. اصل میں چینلز بھی تو بڑھ گئے ہیں, تو اچھا کام تو ہمیشہ کم ہی ہوتا ہے, زیادہ تر تو ٹائم سلاٹس کو فل کرنے کے لیے بن رہے ہوتے ہیں ڈرامے, تو بہت سے اچھے ڈرامے مس بھی ہو جاتے ہیں اس وجہ سے, کیونکہ اتنا شور مچ رہا ہے.
تو ارجمند تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.
تھینک یو سو مچ, تھینک یو.
انشاءاللہ اللہ ہدایت دے گا.
کتنی مختلف آنکھیں ہیں نا تمہاری.
مجھے میرا سامان دے دیجیے, بس ایک ہی بات ہے ان کے پاس, شادی کیوں نہیں کر لیتی, شادی شادی شادی.
جی سامعین, جیسا کہ ہم نے آپ کو کہا تھا کہ ہم آپ کی کالز لیں گے پروگرام کے آخر میں, ہمارے ساتھ اس وقت وہاڑی سے اللہ دتا شاکر سنگا صاحب موجود ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام میڈم جی,
तो बड़ा अच्छा लगा इंटरव्यू, रात भी हमने सुना था अर्जुन शर्मा का, ये वही सेम था रिकॉर्डिंग, मैंने समझा शायद ये लाइव है आज।
नहीं नहीं, इसलिए तो हमने पहले बताया था कि लाइव नहीं है, हमने उनका इंटरव्यू किया। तो अच्छा, हमारे टॉपिक पे आप कहिए।
हाँ जी जी, सार्थक बड़ा मेरे साथ सर मोहम्मद अकरम संगा भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं,
बहुत शुक्रिया। अल्लाह देता साहब, हमारे मौजू के बारे में आप प्लीज कुछ कहिए, जो सवाल हमने दिया था जी उनकी। जी अल्लाह देता शाकिर साहब हमारे साथ हैं आप जी? हेलो, तारिक चुगताई साहब हैं हमारे साथ कसूर चूनिया से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा तारिक चुगताई साहब, एक सेकंड आप होल्ड कीजिएगा। मैं अपने सामेईन को ये कहना चाहती हूँ कि जब वो हमें कॉल करें और हम उनकी कॉल आने करें, तो प्लीज जो सवाल हम उनसे पूछ चुके हैं, जो हम उनको एक मौजू दे चुके हैं, उस पर फौरन हमें अपना जो उनका ख्यालात हैं उनसे आगाह करें, तो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा कॉल्स ले सकें। जी तारिक चुगताई साहब।
जी ये इंतहाई इम्पोर्टेंट ये मौजू कम उम्र की शादी, तो बहुत डिबेट होगी, अच्छी बात है ये जो एजुकेशन की कमी और ये गुर्बत है। लेकिन हामिद खान साहब चूंकि वो नियाजमंद हूँ का उस्तादों में है हमारे, एक चीज उनसे पूछनी भी वो नहीं है, वो ये है कि कवानीन तो पाकिस्तान में ऐसे हैं, तमाम तर कवानीन हैं इस वक्त भी पाकिस्तान में है, प्रॉब्लम सिर्फ उनमें अमल दरामद का है या ना लॉ फोर्स की एजेंसी जिन्होंने अमल दरामद करवाना है, कोर्ट तो या कानून तो बन जाता है, बिल पास हो जाते हैं, अलबत्ता उस पर अमल दरामद कराने के वक्त वो प्रॉब्लम पैदा होती है। एक 12 13 साल की लड़की का निकाह पढ़ाने वाला बहन वो मौलवी या कुनकाह वो रजिस्टर तो होगा ना, रजिस्टर उस पर इंदराज करेगा ना, क्यों इसको ऐसी सजा उसको भी साथ दी जाती ताकि ऐसा ना हो। बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया तारिक चुगताई साहब। सूरत अली है हमारे साथ राजनपुर से, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत?
जी जी, आप कहिए हमारे मौजू के बारे में आप क्या समझते हैं?
जी मेरा राय ये है कि अब देखो ना, ये बचपन में शादी कर दी जाती है, हमारे इलाके में भी इस किस्म के यानी मतलब रिवाज हैं, बहुत काफी पुराने रिवाज हैं, तकरीबन जहाँ तक मेरी सोच है 60% जो होती है ना यहाँ पर ये रिवाज है, छोटे बच्चों का शादी कर देते हैं, तो मेरे ख्याल में ये कम इल्मी की वजह से और लोग अनपढ़ लोग हैं, इसके में सोचते नहीं है, तो मेरा राय ये है कि इस किस्म के हुकूमत इकदाम उठानी चाहिए और खास तौर पर लोगों को बताना चाहिए कि इनके क्या नुकसान, शादी कर देते हैं उनकी अच्छी ग्रोथ ही नहीं होती।
सही,
और
बहुत शुक्रिया जी सूरत अली खान साहब, बहुत शुक्रिया। सत खान है टांग से। हेलो
जी सर, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम, कहिए।
अस्सलाम वालेकुम
जी, बोलिए
सर। मैं अर्ज ये कर रहा था कि हम तो मुसलमान हैं
जी,
हम कुरान मानते हैं, अल्लाह मानते हैं और रसूल मानते हैं, और हमारे मौली साहिबान हम खुद भी मौली साहिबान से भी सुने, मुफ्ती से भी सुने, खुद भी पढ़े कुरान हदीस में कि तीन चीजों में जल्दी करो, जब नमाज का टाइम आ जाए तो फौरन पढ़ो, जब किसी का मौत हो जाए तो फौरन उसको दफन करो, जब लड़की या लड़का जवान हो जाए तो उसका फौरन निकाह करो। तो अब ये नए नए तरीके, इस्लाम कुरान तो वही है, हदीस वही है, अब नए नए कानून इसकी क्या जरूरत है?
बहुत शुक्रिया सत्य खान साहब, इस पे हमने बहुत कोशिश की कि हम मजहबी रहनुमा जो हैं उनसे भी बात कर लें, ताकि वो भी आपको बता दें कि इस बिल का क्या मतलब है और सेहत के क्या मसाइल हो सकते हैं, आपकी राय का बहुत शुक्रिया। जफरुल्ला खान साहब हैं इस वक्त हमारे साथ, उनकी कॉल ड्रॉप हो गई। और हम आपको बताते चलें कि इस्लामी नजरियाती जो काउंसिल है उसके डायरेक्टर जनरल बराए तहकीक डॉक्टर इनामुल्ला ने एक बयान जारी किया और कहा कि गुज़श्ता बरस 10 सफात पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट हमने पेश की थी, जिसमें न सिर्फ 12 मुस्लिम ममालिक में शादी के लिए उम्र के तायुन की तफसील थी, बल्कि उम्र के तायुन पर हिमायत या मुखालफत में इस्लामी स्कॉलर्स के दलाइल भी थे। तो उन्होंने कहा कि 3 घंटे की मुशावरत के बाद हमने जो सिफारशात पेश की वो हमने मुफ्ती आजम पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी के वालिद मरहूम मौलाना मोहम्मद शफी की राय पर मबनी थी कि चाइल्ड मैरिज की हौसला शिकनी की जानी चाहिए, क्योंकि ये मुख्तलिफ मसाइल से भरी होती है। और इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने तजवीज दी थी कि हुकूमत को चाइल्ड मैरिज की हौसला शिकनी के लिए इस्लामी स्कॉलर्स की मदद से लोगों में आगाही मुहिम शुरू करनी चाहिए। और इसके अलावा हमारी एक ऐसी खातून से भी बात हुई जिनकी 13 साल की उम्र में शादी हुई थी और उनके 6 बच्चे हैं. किसी वजह से, फनी खराबी की वजह से, क्योंकि हमारे तक उनकी जो ऑडियो फाइल है वो नहीं पहुंच सकी थी, हम उसे डाउनलोड नहीं कर सके थे, हम आपको सुनवाना चाहते थे. तो उनका ये कहना है कि पिछले 5 साल से वो मुख्तलिफ सेहत के मसाइल से दोचार हैं और डॉक्टर्स का यही कहना है कि इतने बच्चों की पैदाइश और उम्र इतनी कम होने की वजह से ये मसाइल है उनके साथ. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. इसके साथ ही हमारा हफ्तेवार तवील दौराने का ये प्रोग्राम आपकी दुनिया इख्तिताम को पहुंचता है. इसकी एडिटर थी बहजत जिलानी, नदीम याकूब और सादिया जिब्रांजा को इजाजत दीजिए. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह निगेबान.